أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. ہم رمضان کے آخری عشرے کے بھی آخری پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ مسجدوں میں 27ویں شب کو ختم قرآن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد لوگ عید کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، یعنی رمضان ان کے لیے 29-30 دنوں کا نہیں ہوتا، صرف 27 دن کا ہوتا ہے، وہ بھی سمجھ لیں 26ویں کی رات 27ویں کی، 26ویں کا روزہ رکھا، رات 27ویں کی ہے اور وہیں رمضان اوور ہو گیا. تو ایسا ہم نہ کریں کیونکہ آلریڈی رمضان اتنا مختصر سا تو مہینہ ہے، ایام معدودات اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گنتی کے دن ہیں یہ، اور ان دنوں کے لیے تو حرص یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ 30 کے بھی 35 ہی ہو جائیں، یا اللہ زیادہ ہی ہو جائیں. لیکن الٹا ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں ان کو بھی کم کر دیتے ہیں. تو اس لیے ان دنوں کو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چانس دے دیا اور بخشش کا چانس دے دیا ہے، یہ چانس دے دیا کہ میں اپنی نیکیاں بڑھا لوں جو میں پورے سال میں ویسے نہیں بڑھا سکتی، میں اپنے اعمال نامے میں کچھ بہتری لے آؤں، میں اللہ کی طرف پلٹ آؤں. تو یہ تو بڑے قیمتی دن ہیں، ہم کیوں ان کو کم کر دیتے ہیں؟ دوسرا ایک پرابلم اس عشرے کے اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر تھک جاتے ہیں، کیونکہ کچھ راتیں گزر چکی ہوتی ہیں، ان میں جاگے بھی ہوتے ہیں، تو اب تھکن اتنی ہو جاتی ہے کہ بس گیٹ اوور کرنے والی بات کرتے ہیں، سر سے اتارنے والی. تو یہ بھی نہ کیجیے، ہو سکتا ہے 29ویں رات ہی لیلۃ القدر ہو، ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آخر میں رکھی ہو کہ جو پورا مہینہ محنت کر کے 29ویں تک پہنچے گا وہ پا لے گا اس کو. تو اس لیے کسی رات کو بھی بہت لائٹ نہ لیں اور یہ نہ سوچیں 27ویں تھی بس وہ گزر گئی تو بس مہینہ گزر گیا. مسجدیں پہلے سے کم، یعنی اس میں رونق ہو جاتی ہے، پہلے سے کم تعداد ہو جاتی ہے، جہاں پہ بھی 27ویں پہ قرآن مکمل کر لیا جاتا ہے اس کے بعد زیادہ تر لوگ دلچسپی نہیں لیتے آنے کی، اور اگر 30 کا مہینہ ہو جائے تو بس 29ویں پہ قرآن ختم ہوا، اس کے بعد نہیں کوئی مسجد آتا. تو ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ قیمتی دن ہے، ہم نے ہر دن اور ہر لمحے سے جب تک کہ جو بھی رمضان کا لاسٹ ڈے ہے اس کی مغرب نہیں ہو جاتی، آپ کا رمضان ہی ہے. آخری دن تو ہم بالکل ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم بس روزہ رکھا ہوتا ہے، اور پھر بس عید کی تیاری میں اس قدر مگن ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ یہ جاتا جاتا رمضان ہے، بالکل آخری لمحات ہیں اس کے، یہ لاسٹ ڈے ہے اس کا، اور اس کے بعد پتہ نہیں مجھے اس کو دیکھنا بھی ہوگا یا نہیں. تو اس کا ایک ایک لمحہ ہی قیمتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ تاک راتیں قیمتی تھیں یا صرف اس کا سٹارٹ وہ ہم نے بڑے اچھے سے کر لیا تو اب اینڈ جو ہے نا اب بس ہم تھک گئے ہیں اور اب بس ختم ہو رمضان، یہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے اس کو گنے آخری اذان تک جو مغرب کی ہونی ہے، جب تک شوال شروع نہیں ہو جاتا اس وقت تک رمضان ہی ہے اور ساری اس کی گھڑیاں قیمتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے بہترین عبادت کرنے کی. چلتے ہیں اپنی ڈائری کی طرف، آج ہم اس کے 8th پارٹ دیکھیں گے. آج صبح سے مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، میری طبیعت بالکل اچھی نہیں ہے، مجھے پین کلر بھی لگایا گیا مگر کچھ دیر کے لیے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، پھر وہی حالت ہو جاتی ہے. درد سے جب بہت بے چین ہوتی ہوں تو سوچتی ہوں یہ درد اتنا تکلیف دہ ہے تو آخرت کے درد کا کیا حال ہوگا. یہاں تو آ کر نرس مجھے कुछ ना कुछ पेन को दूर करने के लिए दे देती है, वहां पे कौन सा पेन किलर होगा जो मुझे लगाया जाएगा? कब्र का दर्द कितना बुरा होगा, ये सोचते ही इस दर्द का एहसास कुछ कम हो जाता है। एक तसल्ली सी हो जाती है कि अगर इस दर्द से मेरे आखिरत के दर्द में कहीं कमी हो सकती है तो मैं समझूंगी कि फिर भी मैं फायदे में ही रही। आज मैं सारा दिन से अपने बैग से चीजें निकाल के चेक कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे वो कौन सा बैग है, और दरअसल मेरे आमाल का बैग है। मैं अपने जहन में, अपनी सोचों में एक एक अमल को इस बैग से निकालती हूँ, जांचती हूँ, परखती हूँ, फिर साइड पे रखती हूँ। सोच रही थी आगे जाके भी तो चेकिंग करवानी है, तो क्यों ना पहले खुद तो देख लूँ मैंने इसमें क्या क्या जमा किया हुआ। मैंने सबसे पहले अपनी नमाज बैग से निकाली, तो वो थी तो पूरी मगर उसकी हालत इस कदर बुरी थी, मैंने इसको उलट पुलट के देखा, बिल्कुल जैसे मैं किसी को गिफ्ट देने लगती थी तो हमेशा चीज़ को उलट पुलट करके ज़रूर देखती थी कि किसी के हाथ ले जाने की काबिल भी है या नहीं। इसी तरह जब मैंने अपनी नमाज को छान फटक किया तो कहीं से भी वो इस काबिल नहीं थी कि रब्बुल आलमीन के सामने दिखाऊं। ये तो वो नमाज थी कि मुझे डर लगने लगा कहीं मेरे मुंह पर ना दे मारी जाए, शर्म आने लगी कि कैसे इसको दिखाऊंगी, ना रुकू मुकम्मल, ना सजदे, ना इसमें सकून, ना इसमें ध्यान, ना इसमें अव्वल वक्त का पास। इस किस्म का तोहफा तो हम इंसानों को भी नहीं देते, और मैं अल्लाह ताला के आगे ले जाना चाह रही हूँ। मैं कैसे कहूँगी कि मैं ये लेकर आई हूँ? अब मैं क्या करूँ? मैं कितनी देर तक सोच में पड़ी रही, किस तरह फिक्स करूँ? ये नमाजें तो अब फिक्स नहीं हो सकती, इतना सोचने के बावजूद कुछ हल मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने अपना रोज़ा निकाला तो रोज़े भी मेरे कई मिस हुए हुए थे, कहीं प्रेगनेंसी के रोज़े, कहीं साल भर के छूटे हुए रोज़े जो रखे ही नहीं, हर साल के पता नहीं कितने जमा हो गए, और कई इससे पहले यंग एज में पढ़ाई के दौरान जो छूट गए थे। जब से कुरान क्लास में जाने लगी समझ तो आ गई थी कि मुझे ये रोज़े रखने हैं, मगर हर रमज़ान में सोचती थी बस रमज़ान ख़त्म हो जाए तो फिर रखूँगी, लेकिन पूरा साल गुज़र जाता और मुझे तौफीक नहीं मिलती थी। अब क्या करूं, क्या सूरत निकालूं इसको फिक्स करने की? अब तो मैं रोज़े रखने के काबिल भी नहीं रही, मेरी हालत इजाज़त नहीं देती। कोई फ़िदिया दे दूं, मगर फ़िदिया तो इसके लिए नहीं है, लेकिन यही बेस्ट है जो मैं कर सकती हूं। फिर मैंने अपने फ़र्ज़ ज़कात को निकाला। हाँ देती तो थी मगर कैलकुलेट कभी नहीं करती थी, बस कुछ अंदाज़े से ही दे दिया करती थी। मैंने कभी एक एक डॉलर का हिसाब नहीं किया था, अपने जेवरों का हिसाब नहीं किया था। अब पता नहीं वो पूरी थी भी या नहीं, कहीं कम तो नहीं थी। अब समझ नहीं आ रहा इसका क्या करूं, कितनी दूं, कितनी कमी थी। सालहा साल गुजर गए, अब कहां मुझे याद है? और जब शादी हुई थी तो उसके बाद तो ये एहसास ही नहीं था कि ज़कात भी देनी है, ना किसी ने समझाया था। हम भी शादियों पर हर तरह का तूफान उठाते हैं, مگر کبھی کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ بچوں کو یہ سمجھا دیں کہ اب یہ زیور تمہارا ہے، اب آئندہ اس کی زکوٰۃ تمہارے اوپر ہے، تم نے دینی ہے۔ چند سال تو بغیر زکوٰۃ دیے ہی گزر گئے، اس کے بعد دینی شروع کی جب کسی نے بتایا۔ اللہ، مگر کیا کروں، کیا کروں کہ یہ سب کوتاہیاں جو مجھ سے ہوئیں اب میں ان کو کیسے پورا کروں، میں ان کو کیسے ان کا حساب لگاؤں گی، کیسے دیکھوں گی میرے ذمے کیا کچھ ہے ادا کرنا۔ اب تو میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا، میرا ذہن اتنا کنفیوز ہے۔ تو اب حج کے اوپر آئی میں، اب حج دیکھا تو میں نے حج تو کیا تھا، اور لیکن وہ ایسا حج تھا کہ جس میں مجھے سمجھ نہیں تھی۔ میں سارے حج میں کبھی گرمی کی شکایت کرتی، کبھی بھیڑ کی، کبھی لوگوں کے دھکوں کی۔ میرا حج کیا تھا؟ بس غصے، بے صبری اور شکایات کا ایک مجموعہ۔ کبھی حکومت کو کوستی، کبھی ایجنٹ کو۔ صبر نام کی کوئی چیز میرے اندر نہیں تھی، سارا وقت میں نے اپنی زبان نہیں روکی، کبھی ایک بات پر شکایت کی، کبھی دوسری پر۔ اور تو اور اپنے شوہر سے بھی لڑ پڑی، ان کو بھی کچھ کہہ دیا غصے میں۔ احرام میں جہاں لڑائی منع تھی، یہ بھی کر بیٹھی۔ اب پتہ نہیں اس حج کی قبولیت بھی ہوگی یا نہیں، اب تو میں دوبارہ حج بھی نہیں کر سکتی۔ میں جیسے جیسے اپنے یہ بڑے بڑے آئٹمز بیگ سے نکال رہی تھی، میرا خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یہ وہ آئٹم ہیں جو ہیوی ویٹ تھے میرے پاس، اور انہی کا برا حال تھا۔ یہ تو سب سے اچھے ہونے چاہیے تھے، تبھی میں آگے کی کوئی امید رکھتی کہ کچھ اور دکھاؤں، مگر میں نے تو پلرز میں ہی کمی کر دی۔ جس کے پلرز ہی خراب ہوں وہ آگے کیا دکھائے گا۔ میرے اندر سے آواز آئی، تمہیں اب یاد آیا یہ سب؟ ہاں، اب اس لیے یاد آیا کہ میں نے کبھی اس طرح سے اپنا بیگ چیک ہی نہیں کیا تھا۔ میں کیا جمع کر رہی تھی، کیسا جمع کر رہی تھی، کبھی سوچا نہیں تھا۔ کمی بیشی کہاں پہ رہ گئی تھی، کبھی میں نے اس کی فکر ہی نہیں کی۔ اور اب فلائٹ تیار کھڑی ہے، اب کیسے میں اس کمی کو پورا کروں؟ ایسا نہیں تھا کہ میں بالکل دین سے دور تھی، میرے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، انہی سب چیزوں پر تو مجھے بڑا مان تھا، میں ان کو بہت بڑا سمجھا کرتی تھی۔ مگر ایک بھی ڈھنگ کا نہیں ہے، کتنی ساری کمیاں ان میں۔ مجھے تو الٹا ڈر لگ رہا ہے کہ میں یہ لے کر جاؤں گی۔ دنیا میں جب سفر کرنا ہوتا تھا تو میں اتنی پرٹیکولر تھی کہ اس سامان میں ذرا ایک پاؤنڈ بھی نہ بڑھے، 10 بار میں اس کا وزن کرواتی تھی اور یہی کہتی تھی، اچھی طرح دیکھ لو، یہ نہ ہو ایئرپورٹ پر صبح سامان کھلوانا پڑے۔ مگر جو بیگ اللہ کے ہاں لے جانا تھا وہ میں نے کبھی آج تک دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا کہ اس میں پڑی ہوئی چیزوں کا وزن کتنا ہے۔ یہاں کے سفر میں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں رکھتی تھی جو مجھے ڈر ہوتا تھا کہ کسٹم والے کھلوا لیں گے، روک لیں گے ایئرپورٹ پر۔ ذرا سی دیر ان کے روکنے کے ڈر سے میں کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھتی نہیں تھی، میں بہت محتاط ہوتی تھی۔ یہاں کے لیے اتنی عقل مندی اور ہمیشہ کے سفر کے لیے اتنی بے وقوفی. میں نے اتنا بڑا رسک لے لیا کہ سارے ہی آئٹمز وہ ہیں جن پر سوال ہو سکتا ہے, ان کو نکال کر دور پھینکا جا سکتا ہے کہ یہ لائیو, اس قسم کی نمازیں, اس قسم کے روزے, یہ تمہارا حج. اللہ اب میں کیا کروں, میں تو اب سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی ہوں مگر کیسے, نہ وقت ہے نہ ہمت ہے. میں نئے سرے سے کرنا چاہتی ہوں, میں سب کچھ سنوارنا چاہتی ہوں, کیسے کروں. ابھی تو اور بھی چیزیں نکالنے کی باقی ہیں, زبان کے عمل ابھی رہتے ہیں, اس سے کتنا اچھا بولا کتنا برا بولا مجھے تو اب یاد بھی نہیں. کل کی بات یاد نہیں رہتی تو کہاں ساری زندگی کے بول یاد رہیں گے. مجھے کیا پتا میں نے مجلسوں میں کیا کیا باتیں کری, پارٹیوں میں جو منہ میں آتا تھا بولے جاتی تھی. زبان کو روکنا تو کبھی سیکھا ہی نہیں تھا, کبھی اس کو کچھ کہہ دیتی, کبھی اس سے کوئی مذاق کر لیتی, جو منہ میں آتا بولتی. یہ وہ باکس ہے, یہ وہ ڈبا ہے جو لاک ہے, اور اس کا لاک اللہ کے ہاں جا کر کھلے گا, کیونکہ میں نہیں جانتی کہ اس میں میں نے کیا کیا جمع کیا ہوا ہے, اس میں کتنی غیبتیں, کتنے جھوٹ ہیں, کتنے لوگوں کے دل دکھے میں, کتنا لوگوں کا مذاق اڑانا ہے, کتنی بڑائیاں ہیں, کتنی شیخیاں ہیں, کتنی شو آف ہے, اور کتنی اللہ رسول اور دین کی باتیں. میں کچھ نہیں جانتی, میرے پاس گنتی نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ مجھے اوور آل تو اندازہ ہے کہ سارا دن میں کیا کیا بولا کرتی تھی, میں کیا کیا چیٹنگ کرتی تھی. یہ آئیڈیا مجھے اچھی طرح ہے, اسی لیے میں اس بارے میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ یہ میرے سامان میں وہ ڈبا ہے کہ اگر اللہ نے اس کو بغیر کھولے جانے دیا تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ کھل گیا تو میں تو ہرگز پار نہیں ہو سکوں گی. کیا یہ سب ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا؟ اور میرے دل میں کیا بھرا ہوا تھا؟ وہی بھرا ہوا تھا جو سب کے دلوں میں ہوتا ہے, لالچ, بخل, کینے, شکایتیں, اس سے شکایت, اس سے گلے, اس سے شکوے, اس سے تعلقات خراب, تکبر, بڑائیاں, گھر والوں سے معاملات میں خرابی, پردے کا حال یہ کہ اس میں بھی سکاف سے آگے بات بڑھنے ہی نہیں دی, کبھی کوشش ہی نہیں کری. کیا کروں اب میں؟ ڈاکٹر صاحب کی آواز نے مجھے چونکا دیا. وہ ہاتھوں میں کاغذ لیے ہوئے میرے سامنے کھڑے تھے. ہیلو, میں نے سر ہلایا. ان کے ساتھ نرس بھی تھی. انہوں نے بڑی عزت سے مجھے مخاطب کر کے کہا, آئی ایم سوری, آپ کی رپورٹس کچھ اچھی نہیں آئیں, آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. یہاں پر ڈاکٹر اسی طرح سب صاف صاف بتا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی اس بات کے اوپر مجھے کوئی خاص پریشانی نہیں ہوئی, کوئی بجلیاں میرے اوپر نہیں گئیں گریں, نہ میرے ہوش گم ہوئے, نہ میں سن ہو گئی. شاید یہ بات مجھے کچھ سال پہلے کہتا تو میں چیخ اٹھتی, ایک طوفان کھڑا کر دیتی, مگر پتہ نہیں میرے اندر صبر آ گیا یا یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. میں نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے پوچھا, کتنا ٹائم ہوگا میرے پاس؟ وہ کچھ سوچ کے کہنے لگے, شاید چند دن یا میکسیمم چند ہفتے. میں نے حولے سے کہا اوکے. وہ پھر کہنے لگے, آئی ایم سوری, ہم نے اپنی بیسٹ کوشش کی لیکن ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. ہاں واقعی صحیح تو کہتے ہیں, ان کے ہاتھ میں کہاں کچھ ہے؟ وہ جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں شفا کے لیے, زندگی کے لیے, وہ خود کتنے بے بس ہوتے ہیں, اور ہم زندگی بھر اپنا بھروسہ उन्हीं पर रखते हैं कि ये होंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर गुड बाय कह के कमरे से निकल गया और मैं सोचों में चली गई। मेरी सारी फिक्रें कहाँ गई, जो बच्चों की थी, जो घर की थी, जो पैसों की थी। मुझे तो इन फिक्रों में पड़ जाना चाहिए था, मगर ये तो कुछ उलट ही हो गया। मुझे तो अब कोई ऐसी फिक्र नहीं है। अगर फिक्र है तो ये है कि मैं असहाबुल यमीन में से होंगी या असहाबुल शिमाल से, दाएं हाथ वालों में से होंगी या बाएं हाथ वालों में से। साबिकून से होना तो नामुमकिन ही था। मेरे बैग में क्या है मुझे अब इसकी फिक्र पड़ी हुई है। मैंने जल्दी जल्दी गोया अपने बैग को खाली करना शुरू कर दिया। डॉक्टर की इस बात के बाद ये अमल और भी तेज कर दिया। क्या दिखाऊं, क्या दिखाऊं, क्या दिखाऊं, मेरा जहन तेजी से दौड़ रहा था, जैसे ढूंढ रहा है कोई चीज, कहीं कुछ मिल जाए। ऐसे जैसे मेरे सर पर किसी ने पिस्तौल रखा हो और कह रहा हो निकालो अपनी कीमती चीजें, और मैं सटपटाहट में चीजें गिरा रही हूं, कांप रही हूं, क्या निकालूं, जाने का वक्त आने लगा है, मेरे पास क्या है। हाँ याद आया, वो क्लासें हैं, वो कुरान के लिए वक्त निकालना है, मगर वो तो बहुत ही वाजबी सा था, नाम का था सिर्फ, बहुत ही कम। जो निकाला उसमें भी हक अदा ना किया, और उसके बाद तो मसरूफियत का बहाना करके पलट के गई ही नहीं। मैं जिंदगी भर बेयर मिनिमम पर चली हूं, थोड़ा सा नेक अमल करके भी सोचती थी बस काफी तो है, और फौरन मुकाबले करने लगती अपने इर्द गिर्द के लोगों से, देखो मैं उससे तो बेहतर हूं, और फलां तो ये भी नहीं करती। आज देखें वो ही अमल जो मुझे हैवी वेट लगा करते थे, बहुत बड़े लगते थे, जिन पर मैं बड़ा फखर किया करती थी कि मैं इन कामों में दूसरों से बेहतर हूं, अचानक वो इतने हल्के हो गए हैं, इतने कम हो गए हैं, और उनमें कोई जान भी नहीं, बहुत कमजोर से हैं। क्या ये मुझे पार लगा सकेंगे? मैं जितना अपना बैग टटोलती जा रही हूं उतना ही मेरा जहन उलझता जा रहा है। जो अमल उठाती हूं उसमें कमियां, ये चैरिटी, ये डोनेशन, हाँ हाँ ये है मेरे पास, मगर क्या ये काफी है? मैंने तो सुना था, कुरान में देखा था कि अगले मरहले बहुत मुश्किल हैं, मौत के मरहले से मुझे अभी गुजरना है, अभी तो मेरे पास कब्र का मरहला है, अभी तो हिसाब किताब है, अभी तो हशर है, अभी मीजान है, अभी पुल सिरात है। क्या ये इतने से डोनेशन सब मरहलों से मुझे पार करवा देगा? और इसके साथ कहीं मेरा किया हुआ इसराफ रख दिया गया तो वो इसराफ इन सदकों को भी पुल डाउन कर लेगा। एक तरफ सदका और दूसरी तरफ मेरी फजूल खर्चियां, कहीं ये मेरे सदके को ना ले डूबे। मैं अब निकालूं तो क्या निकालूं, बहुत ढूंढने की कोशिश करें कुछ मिल नहीं रहा। अल्लाह मैं अब क्या करूं? दर्द से मेरा जिस्म फटा जा रहा था और सोचें थी कि मुझे पागल कर रही थी। अब मैं कहां जाऊं? दिल चाह रहा था जोर जोर से चीखूं, हेल्प हेल्प हेल्प, कोई है जो मुझे जिंदगी की थोड़ी सी मोहलत खरीद कर दे दे, प्लीज कोई है जो सेहत के चंद दिन सिर्फ उधारी दे दे, कोई है जो आफियत की चंद घड़ियां मेरे ऊपर सदका कर दे। आंसू मेरी आंखों से रवां थे और तकिए को भिगो रहे थे। मुझे जिंदगी की थोड़ी सी मोहलत चाहिए, और ये किसी फन के लिए नहीं चाहिए, किसी पार्टी के लिए नहीं चाहिए। अलमारी में पड़े हुए कपड़े जो ब्रांड न्यू थे उनको पहनने के लिए नहीं चाहिए, نہ شاپنگ کے لیے چاہیے، حتیٰ کہ میں تو یہ بھی نہیں کہتی کہ مجھے میرے بچوں کی شادی کے لیے چاہیے، مجھے صرف اس لیے چاہیے کہ میں کچھ کر لوں جس سے آگے کے مرحلے آسان ہو جائیں، میں وہ پار کر جاؤں، میں جلدی جلدی کچھ سمیٹ لوں گی، میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، مگر مجھے چند دن مل جائیں، میں کچھ آگے دکھانے کے قابل تو ہو جاؤں۔ مگر ایسا لگتا تھا کوئی میری مدد کرنے کے لیے نہیں ہے، کوئی میری بات سننے والا نہیں ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی اور کمرے کی چھت کو تکنے لگی، میرے ہاتھ خود بخود اٹھ گئے، اے اللہ میں لوٹی ہوئی مسافر ہوں جس کے پاس مانگنے کے لیے کشکول بھی نہیں ہے، جو خود ہی سر سے پیر تک کشکول ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ کچھ اپنی صفائی میں کہہ سکوں، میرے پاس دینے کو کوئی ایکسکیوز بھی بچا نہیں ہے۔ اگر تو پوچھے کہ دنیا کی بڑی ڈگری لے کر اتنی بڑی حماقت کی تو نے کہ ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا، کچھ بھی جمع نہیں کیا، بھولی بھی تھی کیا اس کو، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میں وہ مجرم ہوں جو اپنے جرم کا اعتراف کرتی ہوں، مگر مجھ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کیوں ایسا کیا، کیوں اب تم نے اپنی زندگی کو آگ لگائی، تو اس بات کا جواب میرے پاس نہیں، نہ میں نے خود کچھ عمل کیا، نہ میرے پاس کوئی صدقہ جاریہ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ اپنے اعمال سے امید ہے، نہ پیچھے رہ جانے والوں سے کوئی امید ہے، بس ایک امید ہے اور وہ ہے اللہ تجھ سے ہے، تیری رحمت سے ہے، تو نے مجھے سانسیں ٹوٹنے سے پہلے موقع دے دیا کہ میں توبہ کر لوں، اب موقع دیا ہے تو معاف بھی کر دے۔ میرا کوئی آسرا نہیں ہے، ایک تو ہی آسرا ہے، تو مجھے مایوس نہ کرنا۔ میری ہچکیاں تھیں کہ جیسے پورے کمرے میں گونج رہی تھیں، اے اللہ میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں، اور سوائے پچھتاووں کے میرے پاس کچھ نہیں ہے، سوائے آنسوؤں کے کوئی چیز نہیں، نہ میرے پاس کوئی صفائیاں ہیں پیش کرنے کے لیے، نہ کوئی دلائل ہے، نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی سفارشی ہے۔ پتہ نہیں میں سوچوں ہی سوچوں میں کیا کیا کہتی چلی گئی، اور کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ خواب میں میں نے ابا جان کو دیکھا، دیکھتی ہیں خوبصورت باغ کے دروازے پر کھڑے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں، بیٹا آ جاؤ، کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، سب اچھا ہو جائے گا، تم کیوں فکر کرتی ہو، تم نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے، کوئی بھی تمہارے پاس نہیں ہوتا تھا، اکیلی تم نے یہ سارے درد سہے ہیں، تم بیماری کے دنوں میں ہسپتال کے اس کمرے میں بالکل تنہا رہتی تھی، لیکن اتنی تکلیف میں بھی تم نے کبھی گلا نہیں کیا، کوئی شکوا نہیں کیا، تم اللہ کی رضا میں راضی رہی، تم اللہ کی شکر گزار رہی، حتیٰ کہ بیماری ملنے پر تکلیف میں بھی تم شکر ہی ادا کرتی رہی کہ اللہ تمہاری اصلاح کرنے کا تمہیں موقع دے رہا ہے، اب دیکھنا سب اچھا ہو جائے گا تمہارے لیے بیٹا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ میں ابا سے دیوانہ وار لپٹ گئی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، ابا اللہ مجھے معاف کر دے گا بھلا، میں تو بہت سیاہکار ہوں، وہ مجھے بخش دے گا نا۔ ابا میں نے واقعی بہت غلط کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ کیا کر دیا۔ میں ابا کے کندھے سے لگ کر خوب رونے لگی، ابا میرے سر پر ہاتھ پھیرتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کیوں فکر کرتی ہو، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ تو چاہے تو پل بھر میں زندگی بھر کی سیاہکاری کو معاف کر سکتا ہے، وہ سب کچھ مٹا سکتا ہے، تم نے سچی توبہ کی ہے نا، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، وہ اتنا سخی ہے کہ کہ چاہے تو تمہارے سارے گناہ نیکیوں میں بدل ڈالے۔ میں نے چونک کے جلدی سے اپنا سر اٹھایا اور ابا کی طرف مسکینی سے دیکھتے ہوئے کہا، اچھا ابا، میرے ساتھ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میری آنکھوں میں اتنی امید تھی۔ میں نے پھر جلدی سے کہا، ابا، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں ہاں بیٹا، اللہ جو چاہے کرے، اس سے کسی نے پوچھنا تھوڑا ہی ہے۔ اچھا ابا، ہاں آپ صحیح تو کہتے ہیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ درد کی شدت سے میری آنکھ کھل گئی اور مجھے یوں لگ رہا تھا میرا سارا جسم جیسے کسی نے آگ پہ رکھا ہوا ہو۔ یہ تھی آج کی قسط۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کا لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا، مگر سوچنے کی بات ہم سب کے لیے اس میں یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ جس کے پاس نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسے اعمال ہوں، اس کا بھی موت کے بعد کیا حال ہوتا ہے، اور جو ان کو بھی چھوڑنے والے ہوں اور ان سے بالکل ہی لاپرواہی برتنے والے ہوں، ان کے پاس کتنے پچھتاوے ہوں گے۔